أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
آئی کین سموبسر پیش کرتی ہے علامہ سید سلیمان ندوی کا شہرہ آفاق مقالہ ایمان، جسے کتابی شکل سے آڈیو شکل میں کنورٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے.
اللہ کا خوف تاری کرے، صبح و شام اس کے اذکار کا ورد ہو، صبح و شام اس کے اذکار کا ورد ہو، اور درود نبی لب پہ جاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف تاری کرے، تاکہ جب اس کے دربار میں جائے ہم، دل میں کچھ خوف ہو اور نہ آنکھیں ہو نم، تاکہ جب اس کے دربار میں جائے ہم، دل میں کچھ خوف ہو اور نہ آنکھیں ہو نم، شوق جنت نہ منزل سے پہلے ہو کم، شوق جنت نہ منزل سے پہلے ہو کم، اور سبیل خدا سے ہٹے نہ قدم، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف تاری کرے، اپنی محرومیوں کا ازالہ کرے، دین کے چاند کا خود کو حالہ کرے، اپنی محرومیوں کا ازالہ کرے، دین کے چاند کا خود کو حالہ کرے، ہم کو تہذیب اسلام پر فخر ہو، ہم کو تہذیب اسلام پر فخر ہو، احمقوں کی ملامت سے کیوں ہم ڈرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف تاری کرے.
علامہ سید سلیمان ندوی ایک بلند پایا ادیب، وسیع النظر عالم، دقیق النظر حقیقت شناس، فاضل مقتدر مورخ اور مایا ناز مقالہ نگار ہیں، جن کی علمی پوزیشن توصیف و تعارف سے بے نیاز اور بالا تر ہے. پیش نظر مقالہ ایمان کے متعلق صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ وہ آپ کا ایک بلند پایا علمی شاہکار اور گنا قدر علمی کارنامہ ہے، جسے آپ نے بیش بہا معلومات، ایمان کی چاشنی، زبان کی لطافت اور پیرایہ بیان کی دلاویزی سے مالا مال کر کے ذالک صریح الایمان کا مستاق بنا دیا ہے. اور بات ایمان کی یہ ہے کہ یہ حضرت مولانا ہی کا حصہ ہے. حضرت ممدوح نے اس مارکت العرا مضمون میں اجتماعی تنظیم، فلسفہ، فلسفہ ایمان، اساس ملت، خصوصیات ایمانی، ایمان و عمل کا تلازم، مومن و کافر کا فرق، نظام اسلام اور توحید کی حقانیت پر ایسے دلنشین اور مدلل انداز میں روشنی ڈالی ہے کہ جس طرح بوقت تقریر سامعین کے قلوب نشہ ایمانی سے مخمور ہو گئے تھے، اسی طرح ہمیں امید ہے کہ ناظرین کرام کے دماغ اس کوزہ ایمانی کے مطالعے کے ذریعے حقائق ایمانی سے معمور ہو جائیں گے. تو آئیے مقالے کا آغاز کرتے ہیں. ایمان جماعتوں کی تنظیم کسی ذہنی اساس ملت اور بنیاد عمل سے ہوتی ہے. دنیا کی وہ تمام عظیم شان قومیں جنہوں نے دنیا میں کوئی بڑا کام کیا ہے یا جو دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتی ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے پورے نظام ہستی کو کسی ایک قانون پر مبنی کریں اور اپنی تمام منتشر قوتوں کو کسی ایک اصول کے تحت مجتمع کریں۔ زندگی کے سینکڑوں شعبے اور بقائے ہستی اور ترقی کے ہزار ہا شاخ تر شاخ اعمال جو دیکھنے میں تمام تر منتشر، پراگندہ، متفرق اور ایک دوسرے سے الگ نظر آتے ہیں، ان سب کے درمیان ایک واحد نظام، ایک متحدہ اصول، ایک مشترکہ جامعت پیدا کریں جس کا شیرازہ ان متفرق اور پراگندہ اور راگ کو ایک منظم کتاب بنا دے۔ دنیا جب سے بنی ہے تب سے آج تک ہزار ہا قومیں پیدا ہوئیں اور مری ہیں، لیکن کسی قوم نے اس وقت تک ترقی نہیں کی ہے جب تک اس کے اندر اس کی زندگی کا کوئی واحد نظام نہیں پیدا ہوا ہے، اور کسی واحد متخیلہ نے ان کے اندر یہ اہمیت پیدا نہیں کر لی ہے کہ وہ اس کے تمام افراد کی زندگی کے غرض و غایت اور اس کے تمام اعمال کا مرکز و مرجع اور جہت و قبلہ نہ بن گیا ہو۔ وہی واحد متخیلہ بڑھ کر واحد جماعت اور اس سے بھی زیادہ پھیل کر ایک واحد ملت کی تخلیق و تکوین کرتا ہے۔ ہم اس کو ایک مثال میں سمجھانا چاہتے ہیں۔ روم کی سلطنت کا آغاز ایک گاؤں سے ہوا اور رفتہ رفتہ یہ نقطہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ صدیوں میں ایک عظیم الشان دائرہ بن گیا۔ اس دائرے کا نقطہ خیال، مرکز اتحاد، جہت اشتراک، اساس جامعیت رومیت قرار پائی۔ جس نے رومیت کے اصول کو تسلیم کر لیا، اس کو شہر روم کے باشندوں جیسے حقوق عطا ہوئے، اور جس نے قبول نہ کیا یا جس کو یہ شرف خود رومیوں نے عطا نہیں کیا، وہ ان حقوق سے محروم رہا۔ صدیوں تک یہ رومیت رومی قوم کی زندگی کا شعلہ حیات رہی، اور اسی کی روشنی سے پورا رومن امپائر اسپین سے لے کے شام تک جگمگاتا رہا۔ مگر جیسے جیسے یہ روشنی ماند پڑتی گئی، اندھیرا چھاتا گیا، اور جیسے جیسے رومی عمارت کی یہ مستحکم بنیاد کمزور پڑتی گئی، ڈہتی گئی، یہاں تک کہ ایک دن یہ عمارت گر کر زمین کے برابر ہو گئی۔ الغرض قوموں کی موت و حیات کسی ایک متخیلہ کی موت و حیات پر موقوف ہے، جس کی زندگی سے ان کی زندگی اور جس کی موت سے ان کی موت ہے۔ گزشتہ جنگ میں اور اس جنگ میں بھی آپ سمجھتے تھے اور سمجھتے ہیں کہ انگریز جرمن یا جرمن انگریز سے لڑ رہے ہیں، نہیں، انگریزیت جرمنیت سے یا جرمنیت انگریزیت سے لڑ رہی تھی اور لڑ رہی ہے۔ قوم قوم سے نہیں لڑتی، بلکہ ایک یقینی تخیل دوسرے یقینی تخیل سے لڑتا ہے۔ قوم کی زندگی کا وہ یقینی تخیل اس کے تمام کاموں کی اساس و بنیاد بن جاتا ہے۔ پوری قوم اور قوم کے تمام افراد اس ایک نقطے پر جمع ہو جاتے ہیں، وہ نقطۂ ماسکہ ان کی پوری زندگی کا محور بن جاتا ہے۔ اسی ایک تخیل کا رشتہ منتشر افراد کو بھائی بھائی بنا کر ایک قوم کے مشترکہ افراد ترتیب دیتا ہے، اور ایک واحد متحد منظم اور قوی قوم بنا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ جب کبھی دو قوموں کا مقابلہ ہوگا تو ہمیشہ اس کو فتح ہوگی جس کا نقطہ تخیل زبردست ہوگا اور جس کے افراد اس رشتہ حیات میں سب سے زیادہ مستحکم بند ہوں گے، اور جو اپنے اس مشترک اساس و بنیاد پر سب سے زیادہ متفق و متحد ہوں گے۔ عربوں نے اسی قوت سے قیصر و کسرا کو شکست فاش دی۔ عربوں کے پاس نہ ایرانیوں کے خزانے تھے اور نہ رومیوں کے اسلحے، مگر ان کے پاس وہ قوت ایمانی تھی جس سے ایرانی اور رومی محروم تھے۔ جب کوئی قوم تنزل پذیر ہوتی ہے تو اس کی وہی قوت ایمانی کمزور ہو جاتی ہے، اس کی وہی مشترک اساس و بنیاد منہدم ہونے لگتی ہے، اور قوم کی زندگی کا مقصد اس مشترکہ قومی غرض و غایت سے ہٹ کر اپنے اپنے نفس، اپنے اپنے خاندان، اپنی اپنی جماعت میں بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اس میں قومی خائن پیدا ہوتے ہیں جن کے پیش نظر اس مشترکہ جامعیت کے فوائد و نقصانات کی بجائے خود اپنی ذات و خاندان کا فائدہ و نقصان ہوتا ہے۔ مٹھی بھر انگریزوں نے اسی ہندوستان کے روپے سے، ہندوستان کے سپاہیوں سے خود ہندوستان کو فتح کیا، حالانکہ اس وقت پورے ملک میں اودھ، روہیل کھنڈ، بنگال، مرہٹہ، میسور، حیدرآباد کی ایسی عظیم الشان طاقتیں موجود تھیں جن کے بس میں تھا کہ انگریزوں کو پوری طرح شکست دے دیں، مگر ایسا نہ ہو سکا، اس لیے کہ انگریزوں کے سامنے ایک متحدہ مشترکہ تخیل تھا جس پر پوری قوم متفق تھی۔ جو انگریز جہاں بھی تھا، چاہے وہ سپاہی ہو یا گودام کا کلرک ہو یا سوداگر ہو یا ڈاکٹر ہو یا جنرل ہو یا گورنر ہو، ہر ایک کے سامنے ایک ہی بلند مقصد تھا اور وہ انگلستان کی سر بلندی اور عظمت تھا۔ لیکن ہندوستانیوں کے سامنے باوجود طاقت و قوت کے کوئی ایک متحدہ غرض، مشترکہ جامعت، واحد اساسِ کار اور متفقہ بنیاد عمل نہ تھا جس کا بچاؤ، جس کی حفاظت اور جس کا اعلیٰ پوری قوم کی غرض و غایت اور بنیاد و اساس ہوتی۔ ہر نواب، ہر رئیس، ہر سپہ سالار، ہر سپاہی اور ہر نوکر کا مقصد اپنی فکر اور اپنی ترقی تھی۔ اس حالت میں جو نتیجہ نکلنا تھا وہ سب کو معلوم ہے۔ اب ایک اور حیثیت سے نظر ڈالیے۔ دنیا کی ہر متمدن قوم کے پورے نظام زندگی کا ایک اصل الاصول ہوتا ہے۔ فرض کرو کہ آج روسی بالشویسٹ کے پورے نظام کا ایک واحد نقطہ خیال ہے اور وہ سرمایہ داری کی مخالفت ہے جو اس نظام کی اصل اساس ہے۔ اب جس قدر اس نظام کی شاخیں، شعبے، سیغے اور کام ہیں سب ایک اصل الاصول یعنی سرمایہ داری کی مخالفت پر مبنی ہیں۔ اسی طرح ہر ترقی یافتہ قوم کے تمدن اور نظام ہستی کا ایک اصولی نقطہ ہوتا ہے جس کے تحت میں اس کے تمدن اور نظام ہستی کے تمام شعبے فروغ پاتے ہیں۔ اسی طرح آج انگریزی جدوجہد کی بنیاد انگریزی سرمایہ داری، امریکن تمدن کی بنیاد امریکن سرمایہ داری، نازی تمدن کی بنیاد جرمن قوم کی سربلندی اور فیسس کی بنیاد پرانی رومی قیصریت کی دوبارہ تعمیر پر ہے۔ اگر کسی تمدن اور نظام کا یہ سرا نکال دیا جائے تو اس تمدن کے تمام اجزاء اور اس نظام کے پورے شعبے بے معنی، بے سود اور بے اساس ہو کر رہ جائیں، اور چند ہی روز میں وہ تمام سرشتے تارے عنکبوت ہو کر نابود ہو جائیں۔ اسی لیے ہر قومی تمدن اور نظام ملت کو سمجھنے کے لیے اس کے اساسِ کار، سرشتہ خیال اور اصل الاصول کو سمجھنا چاہیے۔ جب تک وہ سرا ہاتھ نہ آئے گا اس نظام ملت کا الجھاؤ سلجھ نہیں سکتا۔ ملتوں کا اختلاف متخیلہ کے اختلاف سے ہے۔ اس نقطے کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں گو ہزار ملتیں اور قومیں ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک ملت و قومیت کا اصل انفرادی تشخص اور امتیازی وجود اس کے گوشت پوست، ہڈی اور رنگ و خون سے نہیں، یہ تو اوپری سطح اور ظاہری نشانات اور خطوط ہیں۔ ان کا اصل انفرادی اور مستقل تشخص اور امتیازی وجود ان کے ایمانیات اور یقینیات سے ہے جو ہر ایک کے دل میں بسے اور ہر ایک کے رگ و ریشہ میں رچے ہوئے ہوں۔ آج ہندوستان میں ہندو، مسلمان، عیسائی، پارسی، جین، سکھ ہزاروں قومیں آباد ہیں۔ شکل و صورت اور رنگ و روپ کے لحاظ سے ان میں کوئی تفاوت نہیں، اگر ہے تو ہر ایک کے اس متخیلہ میں ہے جس سے اس کی ملت کی تعمیر ہوئی ہے۔ اس لیے کسی ملت کی متخیلہ کو بدل دینے کے معنی اس ملت کو مٹا دینے کے مترادف ہیں۔ دنیا میں جو کمزور قومیں فنا ہوئی ہیں ان کی صورت یہی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنا متخیلہ ایمانی چھوڑ کر کسی دوسری طاقتور قوم کے متخیلہ ایمانی کو قبول کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قوم مٹ گئی اور دوسری قوموں میں ضم ہو کر خود فنا ہو گئی۔ ہندوستان کے یونانی اور بدھ کیا ہوئے؟ آرین ہندوؤں میں سما گئے۔ ایران کے مجوسی کدھر گئے؟ مسلمانوں میں مل گئے۔ مصر کے قبطی کہاں گئے؟ عربوں میں شامل ہو گئے۔ سسلی اور اسپین کے عرب کیا ہوئے؟ اٹلی اور اسپین والوں میں گھل مل گئے۔ تجدید کی سعی بھی اسی متخیلہ کی مدد سے ممکن ہے۔ کسی قوم و ملت کی اس تعمیری حقیقت سے باخبر رہنا صرف اس لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہے اور وہ اس سے بنی ہے، بلکہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی تجدید و اصلاح کی جب کبھی ضرورت پیش آئے تو اس حقیقت کا واقف کار اسی کے ذریعے سے اس کی تجدید و مرمت کرے۔ اس کی وہ تعمیری حقیقت، وہ ساز ہوتا ہے جس کے چھیڑنے سے اس قومیت و ملت کا ہر تار اپنی جگہ پر حرکت کرنے لگتا ہے۔ اہل توحید کے لیے توحید کی آواز، اہل صلیب کے لیے صلیب کی پکار، گاؤ پرست کے لیے گائے کی آواز سحر و تلسم کا حکم رکھتی ہے، جس سے ایک لمحے میں قوم کی قوم میں جان پڑ جاتی ہے اور سست و ناکارہ قوم بھی کروٹیں بدلنے لگتی ہے اور آواز کی طاقت کے مطابق سرگرم عمل ہو جاتی ہے۔ فرض کرو دنیا میں آج 40 کروڑ کی تعداد میں ایک ملت آباد ہے جس کا نام مسلمان ہے۔ اس ملت کی حقیقت کیا ہے؟ توحید الہی اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر کوئی اس ملت کی حقیقت تعمیری کو مٹا ڈالے تو یہ 40 کروڑ ملت واحدہ 40 کروڑ قومیتوں میں منقسم ہو کر دم کے دم میں فنا ہو جائے گی، اور یہ 40 کروڑ افراد کا کارواں جو ایک صدائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جرس پر حرکت کر رہا تھا، اب اس کی حرکت کے لیے مختلف آوازوں کے 40 کروڑ جرسوں کی ضرورت پیش آئے گی، جس سے دنیا کی قوموں کا تصادم بجائے کم ہونے کے حد قیاس سے زیادہ بڑھ جائے گا، اور ان کے باہمی جنگ و جدل کو کوئی ایک متحدہ آواز روک نہیں پائے گی۔ الغرض، ملت کی یہ تعمیری حقیقت ہر ملت کی روح ہوتی ہے، اور اس کی بقا سے اس کی زندگی اور اس کی موت سے اس کی فنا ہوتی ہے۔ یہی ملت کے جسم کا گرم خون ہے جس سے رگ رگ میں زندگی کی لہر دوڑتی اور صحیح و عمل کی قوت بیدار ہوتی ہے۔ کسی قوم کی اس اساس ملت اور بنیاد تعمیر سے ہٹ کر جب کبھی اس کی تجدید کا کام کیا جائے گا تو وہ ساری کوششیں بیکار جائیں گی۔ فرض کرو کہ ایک ہندو قوم ہے، اس کی قومیت کی بنیاد وہ خاص تخیلات اور جذبات ہیں جو ہزارہا سال سے اس میں پیدا ہو کر اس کی حقیقت کے اجزاء بن گئے ہیں۔ ذات پات، چھوت چھات، گائے اور گنگا وہ مسالے ہیں جن سے اس قومیت کی تعمیر ہوئی ہے۔ بدھ کے عہد سے آج تک مختلف وقتوں میں بیسیوں ریفارمرز اس قوم میں پیدا ہوئے جنہوں نے اس قوم کی ماہیت کے ان اجزاء کو بدل دینا چاہا ہے، مگر کیا یہ آج تک ممکن ہوا؟ اور جب کبھی اس آواز میں عارضی کامیابی ہوئی بھی تو بدھ، جین، سکھ قومیں علیحدہ علیحدہ بن گئیں، مگر ہندو قومیت اپنی جگہ پر قائم رہی۔ مسلمانوں میں اسلامی حکومت کے زوال کے بعد سے آج تک بیسیوں تحریکیں مسلمانوں کی تجدید اور نشاط ثانیہ کے نام سے اٹھی اور پھیلی، مگر جو کامیابی مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک کو حاصل ہوئی اور اس نے مسلمانوں کی ذہنی اور علمی قوت کو بیدار کرنے میں جو عظیم الشان کام کیا، اس کی صرف یہی وجہ تھی کہ وہ تجدید اسلام کے اصل و اساس نظام حقیقی کو سامنے رکھ کر شروع کی گئی تھی، اور اس کے بعد بھی موجودہ زمانے تک اسی تحریک کو فروغ حاصل ہو سکا جو اساس ملت کے نام سے پیش کی جاتی رہی۔ اس کامیابی کا عارضی اور ہنگامی ہونا دراصل خود کارکنوں اور تحریک کے علم برداروں کے عارضی یقین اور ہنگامی ایمان کا نتیجہ ہے۔ ایمان کے بغیر عمل ممکن نہیں۔ اب اس تشریح کے بعد اس کے تسلیم کرنے میں کسی کو عذر نہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی ترقی یافتہ قوم یا ترقی چاہنے والی قوم ممکن ہی نہیں جس کے پاس چند ایمانیات نہ ہو، یا یوں کہو کہ چند اصول کار، اصول حیات یا اصول نظام نہ ہو جس سے اس کی قومیت کی تخلیق ہوتی ہے اور جن پر اس کی بلت اور تمدن اور حیات اجتماعی کی عمارت قائم ہوتی ہے، اور جو اس کے منتشر افراد کے درمیان رشتہ اشتراک کا کام دیتے ہیں، اور جن کے تحت میں اس قوم کے نظام حیات کے تمام شعبے مکمل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کافر و مشرک قومیں بھی اس سے خالی نہیں ہیں۔ ان کے تمام اعمال و افعال ان کے چند یقینی تخیلات اور عقائد ہی کے تحت میں آ جاتے ہیں۔ اس حالت میں یہ کہنا کہ ایمانیات کے بغیر ترقی کے حسن عمل یا انسانیت کی نیکی کردار کا وجود ہوتا ہے حقائق سے نا محرمی کا ثبوت ہے۔ ایمانیات کے بغیر حسن عمل اور نیکی کردار کیا بلکہ نفس عمل اور نفس کردار ہی کا وجود ممکن نہیں۔ اب اگر بحث ہو سکتی ہے تو اس میں نہیں کہ ایمانیات کے بغیر حسن عمل اور نیکی کردار کا وجود ہو سکتا ہے یا نہیں، بلکہ اس میں کہ ان ایمانیات کے تحت میں حسن عملی اور نیکی کردار کا وجود زیادہ بہتر ہو سکتا ہے یا ان ایمانیات کے تحت میں، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کسی ایمان کے بغیر کوئی عمل، کسی نظام حیات کے بغیر کوئی بلند کارنامہ حیات، اور کسی بنیاد کے بغیر کوئی مستحکم عمارت قائم ہو سکتی ہے۔ آپ اس عمارت کا نام انسانیت رکھیں، قومیت رکھیں، وطنیت رکھیں، بالشویزم رکھیں، بت پرستی رکھیں، یا توحید یا خدا شناسی رکھیں، جو چاہے رکھیں اور جو چاہے قرار دیں، بہرحال یہ مقدمہ اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ ایمان کے بغیر عمل صالح کا وجود ممکن ہی نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارا وہ اساسی خیال جس پر ہماری ملت کی بنیاد ہو اور جو ہمارے تمام اعمال کا سرچشمہ بنے، کیا ہونا چاہیے؟ نسل و وطن کے عقیدے کی ناکامی۔ دنیا کی قوموں نے اساس ملت کی بنیاد جغرافیائی حدود اور نسلی خصوصیت کو قرار دیا۔ رومیوں کی ہزار سالہ حکومت رومی وطنیت کے سہارے پر قائم رہی۔ ہندوؤں، پارسیوں اور یہودیوں کی قومیت نسلی امتیاز پر مبنی ہے۔ یورپ کی موجودہ قومیں نسل اور وطن کی دوہری دیواروں پر کھڑی ہیں، لیکن خود غور کرو کہ جغرافیائی حدود اور نسلی اور وطنی خصوصیات نے قوموں کو کتنا دل تنگ، محدود خیال اور متعصب بنا دیا ہے۔ دنیا کی اکثر خونریزیاں، لڑائیاں اور قومی منافرتیں انہی جذبات نے پیدا کی ہیں۔ قدیم تاریخ میں ایران و روم کی صد سالہ جنگ اور خود یورپ کی گزشتہ عالمگیر جنگ ورلڈ وار، جس میں انسانوں نے انسانوں کو درندوں کی طرح چیرا اور پھاڑا، اسی نسلی اور وطنی جذبات کی شعلہ افروزی تھی، اور آج کا خونی تماشا بھی اسی جذبے کا نتیجہ ہے۔ یہ نسلی اور وطنی افتراق قوموں کے درمیان وہ خلیج ہے جس کو انسانوں کے ہاتھ کبھی پاٹ نہیں کر سکتے۔ نہ تو فطرتاً کسی نسل و قومیت کا کوئی پیدا شدہ انسان دوسری نسل و قومیت میں داخل ہو سکتا ہے، اور نہ ایک مقام کا پیدا شدہ دوسرے مقام کا پیدا شدہ بن سکتا ہے۔ نہ کالا گورا ہو سکتا ہے اور نہ گورا کالا، نہ فرنگی زنگی بن سکتا ہے اور نہ زنگی فرنگی، نہ جرمن کو انگریز بنایا جا سکتا ہے نہ انگریز کو جرمن، نہ افغانی ہندوستانی ہو سکتا ہے اور نہ ہندوستانی افغانی۔ آج پولینڈ کے کھنڈروں سے لے کر رومانیا کے روغنی چشموں تک جو زمین خون سے لالہ زار ہے، اس کا سینہ کیا اسی نسلی اور وطنی خونخاریوں سے داغدار نہیں؟ غرض نسل و وطن کے دائرے اس مضبوطی سے فطرتاً محدود ہیں کہ ان کے اندر تمام دنیا تو کیا چند قوموں کے سمانے کی بھی وسعت نہیں ہے۔ ان دونوں کے جذبات و احساسات صرف ایک مختصر اور محدود قوم کی جامعیت کا کام دے سکتے ہیں۔ کسی عالمگیر امن و صلح اور انسانی اخوت و برادری کی توسیع اس سے رکھی ہی نہیں جا سکتی۔ پھر ان دونوں محدود تصورات کے ذریعے سے اگر انسانوں میں کچھ شریفانہ جذبات پیدا ہو بھی سکے، تو وہ انہیں تنگ جغرافیائی اور نسلی دائروں تک محدود رکھیں گے، اور تمام دنیا کے اندر اس کے سما جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ علاوہ ازیں ان اساسی تصورات کے ذریعے جن بلند انسانی اخلاق اور کیریکٹر کا پیدا کرنا مقصود ہے، ان میں صرف نسل و وطن کی حفاظت کی خاطر شجاعت، ایثار اور قربانی کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، مگر عمومی نیکی، تواضع، خاک ساری، رحم، شفقت، عفت، صدق، امانت، سینکڑوں ایجابی اور سلبی اخلاق ہیں جو ان کے اندر نہ کبھی پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔ آج کل یورپ کی تمام جنگ و جدل اور باہمی ہنگامہ آرائی اور تقابل کا وہ پتھر جس سے ان کی دولت اور تہذیب و تمدن کا شیشہ چور چور ہو رہا ہے، یہی تنگ اور محدود وطنیت اور قومیت کا عقیدہ ہے۔ یہ وہ دیوتا ہے جس پہ یورپ کی تمام قومیں بھیڑ چڑھ رہی ہیں۔ ہر قوم کے تمام دولت مندوں کی دولتیں، تمام عالموں کا علم، تمام سائنسدانوں کی سائنس، تمام صناعوں کی صنعتیں، تمام موجودوں کی ایجادیں اپنی قوم کے سوا دنیا کی دوسری قوموں کی گرفتاری، محکومی، بربادی اور ہلاکت میں صرف ہو رہی ہیں۔ آج نازیزم اور فاشزم کا دور ہے جس نے ایک بدترین مذہب کی صورت اختیار کر لی ہے، جس میں ہر قسم کی حیوانی قوت کی نمائش، ہر قسم کی ہلاکت اور انسانی بربادی کا مہیب ترین منظر اور قوم کے دیوتا کے سامنے ہر اخلاقی اور قانونی آئین کی قربانی کا تماشا سب کے سامنے ہے۔ یہ جو کچھ ہے، یہ وہی قومیت اور وطنیت کی خون خوارانہ بت پرستی کا عبرتناک نظارہ ہے جسے نوع انسانی کی کسی بھلائی کی توقع نہیں ہو سکتی ہے۔ اقتصادی عقیدے کا فریب۔ سوشلزم اور بالشویزم اور دوسرے اقتصادی خیالات سے بھی بھلائی کی توقع نہیں کہ اس نے خود انسانوں کو سرمایہ دار اور غیر سرمایہ دار دو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے وہ سب کچھ کیا ہے اور کرنا چاہتی ہے جو کبھی کسی مذہب اور مذہبی محکمہ تفیش نے انجام دیا ہے۔ قوموں کے ساتھ ان کی نا انصافی کا تماشا آج بھی دنیا ترکستان سے لے کے فن لینڈ تک دیکھ رہی ہے۔ اگر زبردستی کوئی بری چیز ہے تو مذہب سے زبردستی روکنا بھی اتنی ہی بری چیز ہے جتنا زبردستی سے کسی مذہب کا پھیلانا۔ اگر مسلمانوں کا گرجا گھروں کو توڑنا اور عیسائیوں کا مسجدوں کو منہدم کرنا ناجائز ہے تو ملحدوں کا ان دونوں کو مسمار کرنا بھی ناجائز ہے۔ پھر ان تخیلات میں جن کی بنیاد محض پیٹ اور دولت کی منصفانہ تقسیم ہے کسی اخلاقی نصب العین بننے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، اسی لیے ان کا محدود اقتصادی نظریہ پورے نظام ہستی اور نظام زندگی کا معمہ حل نہیں کر سکتا۔ ان سب کے ماورا یہ ہے کہ ضرورت تو یہ ہے کہ نسلیت و وطنیت کے تنگ دائروں سے نکل کر جس عمومی تصور کو اساس ملت بنایا جائے ان میں بقا اور دوام کی صلاحیت ہو۔ سوسائٹیاں اور جماعتیں جن کی بنیاد کسی مادی خود غرضی اور منفعت اندوزی پر رکھی جائے وہ ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ جب سے دنیا بنی ہے خدا جانے مادی اغراض کی بنا پر کتنی جماعتیں اور مجلسیں قائم ہوئیں اور مٹ گئیں، انجمنیں روز بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں، اور سوسائٹیاں روز پیدا ہوتی ہیں اور مرتی ہیں۔ ایسی ناپائیدار اور سطحی چیزیں جامعیت ملت کی بنیاد اور اساس نہیں بن سکتی ہیں اور نہ وہ ہمارے نظام حیات کا اصول اور معیار قرار پا سکتی ہیں۔ صحیح ایمان کی ضروری خصوصیات: غرض عالمگیر عمومی اور دائمی اساس ملت اور صحیح بنیاد عمل بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز اساس و بنیاد قرار دی جائے اس میں حسب ذیل خصوصیات ہوں۔ نمبر ایک، وہ کوئی مادی غرض و غایت کی چیز نہ ہو جو ہمیشہ بدل جاتی رہے۔ نمبر دو، وہ کوئی محدود وطنی یا نسلی بت نہ ہو جو اپنے نسل و وطن سے باہر جا کر زندہ نہ رہ سکے۔ نمبر تین، وہ قومی، نسلی اور وطنی منافرتوں اور تفرقوں کو بیخو بنیاد سے اکھاڑ کر عالمگیر اتحاد اور اخوت کی بنیاد ڈال سکے۔ نمبر چار، وہ تخیل عقیدہ بن کر ہمارے نیک افعال کا محرک اور برے افعال کا مانع بنے، وہ انسانوں کو نیکی کے لیے ابھار سکے اور برائی سے روک سکے۔ نمبر پانچ، وہ ایک ایسا دائمی صحیح اور سچا عقیدہ ہو جس کو مان کر اس برادری میں داخل ہونے میں کسی کو کوئی دقت نہ ہو۔ نمبر چھ، وہ ایک طرف بندوں میں اپنے خالق کے ساتھ گرویدگی اور بندگی کا تعلق پیدا کرے اور دوسری طرف اپنی ہم جنس مخلوقات کے ساتھ محبت اور ادائے حقوق کا جذبہ پیدا کرے۔ اسلام میں عقائد کی حقیقت اور اہمیت: ان چند عقلی مبادی کے ثبوت کے بعد اب آئیے اسلام کے اصول عقائد و مبادی کا جائزہ لیں۔ اسلام میں جس حقیقت کو عقائد کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے وہ در حقیقت یہی چند ذہنی اصول و مبادی ہیں جو جماعتوں کا محور اور تمام انسانی افکار و خیالات کی بنیاد و اساس ہیں۔ انسان کے تمام افعال، اعمال اور حرکات اسی محور کے گرد چکر لگاتے ہیں اور یہی وہ نقطہ ہے جس سے انسانی عمل کا ہر خط نکلتا ہے اور اس کے دائرہ حیات کا ہر خط اسی پر جا کر ختم ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے تمام افعال و حرکات ہمارے ارادے کے تابع ہیں، ہمارے ارادے کا محرک ہمارے خیالات اور جذبات ہیں اور ہمارے خیالات اور جذبات پر ہمارے اندرونی عقائد حکومت کرتے ہیں۔ عام بول چال میں انہی چیزوں کی تعبیر ہم دل کے لفظ سے کرتے ہیں۔ اسلام کے معلم نے بتایا کہ انسان کے تمام اعضاء میں اس کا دل ہی نیکی اور بدی کا گھر ہے۔ فرمایا، انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہے تو تمام بدن درست ہے اور اگر وہ بگڑ گیا تو تمام بدن بگڑ گیا، ہاں وہ ٹکڑا دل ہے۔ صحیح بخاری، کتاب الایمان۔ قرآن پاک نے دل یعنی قلب کی تین کیفیتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے قلب سلیم، سلامت رو دل جو ہر گناہ سے پاک رہ کر بے تبا نجات اور سلامت روی کے راستے پر چلتا ہے. دوسرا اس کے مقابلے میں قلبن اثیم ہے, گناہگار دل. یہ وہ ہے جو ہمیشہ گناہوں کی راہ اختیار کرتا ہے. اور تیسرا قلب منیب, رجوع ہونے والا دل. یہ وہ دل ہے جو اگر کبھی بھٹکتا ہے اور بے راہ بھی ہوتا ہے تو فوراً نیکی اور حق کی طرف رجوع کر لیتا ہے. غرض یہ سب نیرنگیاں اسی ایک بے رنگ ہستی کی ہیں جس کا نام دل ہے. ہمارے اعمال کا ہر محرک ہمارے اسی دل کا ارادہ اور نیت ہے. اسی بھاو کی طاقت سے اس مشین کا ہر پرزا چلتا اور حرکت کرتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, صحیح بخاری. تمام کاموں کا دار و مدار نیت پر ہے. اسی مطلب کو دوسرے الفاظ میں آپ نے یوں ادا فرمایا, ہر شخص کے کام کا ثمرہ وہی ہے جس کی وہ نیت کرے. تو جس کی ہجرت کی غرض دنیا کا حصول یا کسی عورت سے نکاح کرنا ہے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی, یعنی اس سے اس کو ثواب حاصل نہ ہوگا. آج کل علم النفسیات نے بھی اس مسئلے کو بداہت ثابت کر دیا ہے کہ انسان کی عملی اصلاح کے لیے اس کی قلبی اور دماغی اصلاح مقدم ہے. اور انسان کے دل اور ارادے پر اگر کوئی چیز حکمران ہے تو وہ اس کا عقیدہ ہے. صحیح اور سالم عمل کے لیے ضروری ہے کہ چند صحیح اصول و مقدمات کا ہم اس طرح تصور کریں کہ وہ دل کا غیر مشکوک یقین اور غیر متزلزل عقیدہ بن جائیں. اور اسی صحیح یقین اور مستحکم عقیدے کے تحت میں ہم اپنے تمام کام انجام دیں. جس طرح اقلیتس کی کوئی شکل چند اصول موضوع اور اصول متعارفہ کے معنی بغیر نہ بن سکتی ہے نہ ثابت ہو سکتی ہے, اسی طرح انسان کا کوئی عمل صحیح اور درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کے لیے بھی چند مبادی اور چند اصول موضوع ہم پہلے ہی سے تسلیم نہ کر لیں جن کو ہم عقیدہ کہتے ہیں. بظاہر عقل ہمارے ہر کام کے لیے ہم کو رہنما نظر آتی ہے, لیکن غور سے دیکھو کہ ہماری عقل بھی آزاد نہیں. وہ ہمارے دلی یقین, ذہنی رجحانات اور اندرونی جذبات کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے. اس لیے اس پابزنجیر عقل کے ذریعے ہم اپنے دلی خیالات, ذہنی رجحانات اور اندرونی جذبات پر قابو نہیں پا سکتے. اگر پا سکتے ہیں تو اپنے صحیح دلی یقینات اور چند مضبوط دماغی اور ذہنی تصورات کے ذریعے. یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے ایمان کا ذکر ہمیشہ عمل صالح کے ذکر سے پہلے لازمی طور پر کیا ہے, اور ایمان کے بغیر کسی عمل کو قبول کے قابل نہیں سمجھا ہے. کہ ایمان کے عدم سے دل کے ارادے اور خصوصاً اس مخلصانہ ارادے کا بھی عدم ہو جاتا ہے جس پر حسن عمل کا دار و مدار ہے. عبداللہ بن جدعان ایک قریشی تھا جس نے جاہلیت میں بہت سے نیکی کے کام کیے تھے, لیکن اس کے باوجود مشرک تھا. اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا, یا رسول اللہ, عبداللہ بن جدعان نے جاہلیت میں جو نیکی کے کام کیے کیا ان کا ثواب اس کو ملے گا؟ فرمایا, نہیں اے عائشہ, کیونکہ کسی دن اس نے یہ نہیں کہا کہ بارے الہی میرے گناہوں کو قیامت میں بخش دے. بدر کی لڑائی کے موقع پر ایک مشرک نے جس کی بہادری کی دھوم تھی حاضر ہو کر کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں بھی تمہاری طرف سے لڑنے کے لیے چلنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی غنیمت کا کچھ مال ہاتھ آئے. فرمایا, کیا تم اللہ عز و جل اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا, نہیں. فرمایا, واپس جاؤ کہ میں اہل شرک سے مدد کا خواستگار نہیں. دوسری دفعہ وہ پھر آیا اور وہی پہلے والی درخواست پیش کی. مسلمانوں کو اس کی شجاعت و بہادری کی وجہ سے اس کی اس درخواست سے بڑی خوشی ہوئی, اور وہ دل سے چاہتے تھے کہ وہ ان کی فوج میں شریک ہو جائے. لیکن آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پھر وہی سوال کیا کہ کیا تم کو اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان ہے؟ اس نے پھر نفی میں جواب دیا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ میں کسی مشرک سے مدد نہ لوں گا. غالباً مسلمانوں کی تعداد کی کمی اور اس کی بہادری کے باوجود اس سے آپ کی بے نیازی کی اس کیفیت نے اس کے دل پر اثر کیا۔ تیسری دفعہ جب اس نے اپنی درخواست پیش کی، آپ نے فرمایا کہ تم کو خدا اور اس کے رسول پر ایمان ہے، تو اس نے اس بات میں جواب دیا اور اسلامی فوج میں ایک مجاہد کی حیثیت سے اس کو داخل ہونے کی اجازت ملی۔ اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ جماعت میں داخل ہونے کے لیے اس کے کریڈ اور عقیدے کو تسلیم کرنا اس جماعت کی مضبوطی کی سب سے پہلی شناخت ہے۔ غرض اسلام کے نقطۂ نگاہ سے بھی ایمان ہی ہمارے تمام اعمال کی اساس ہے، جس کے بغیر ہر عمل بے بنیاد ہے۔ وہ ہماری سیرابی کا اصلی سر چشمہ ہے، جس کے فقدان سے ہمارے کاموں کی حقیقت سراب سے زیادہ نہیں رہتی، کیونکہ وہ دیکھنے میں تو کام معلوم ہوتے ہیں مگر روحانی اثر اور فائدے سے خالی اور بے نتیجہ ہوتے ہیں۔ خدا کے وجود کا اقرار اور اس کی رضامندی کا حصول ہمارے اعمال کی غرض و غایت ہے۔ یہ نہ ہو تو ہمارے تمام کام بے نظام اور بے مقصد ہو کر رہ جائیں۔ وہ ہمارے دل کا نور ہے، وہ نہ ہو تو پوری زندگی تیرا و تاریک نظر آئے اور ہمارے تمام کاموں کی بنیاد ریا، نمائش، جاہ پسندی، خود غرضی اور شہرت طلبی وغیرہ کے دلی جذبات اور پست محرکات کے سوا کچھ اور نہ رہ جائے۔ ایمان کے اجزاء۔ اسلام نے چونکہ علم و عمل، تصور اور فعل، عقلیت اور عملیت میں لزوم ثابت کیا ہے اور عقائد کی راہ سے اصلی زور انسان کی عملیت پر صرف کیا ہے، اس لیے اس نے عقائد کے اتنے ہی حصے کا یقین اور اقرار ضروری قرار دیا ہے جو عمل کی بنیاد اور اخلاق و عبادات کی اساس قرار پا سکے اور دل کی اصلاح و تزکیے میں کام آ سکے، اور اسی لیے اس نے عقائد کے فلسفیانہ الجھاؤ اور تصورات و نظریات کی تشریح اور تفصیل کر کے عملیت کو برباد نہیں کیا۔ چند سیدھے سادے اصول ہیں جو تمام ذہنی سچائیوں اور واقعی حقیقتوں کا جوہر اور خلاصہ ہیں، اور انہی پر یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ اور سری الفاظ میں اس ایمان کے صرف پانچ اصول تلقین کیے: خدا پر ایمان، خدا کے فرشتوں پر ایمان، خدا کے رسولوں پر ایمان، خدا کی کتابوں پر ایمان، اور اعمال کی جزا اور سزا کے دن پر ایمان۔ ان اجزائے ایمانی کی حکمت: اللہ تعالی پر ایمان کہ وہ اس دنیا کا تنہا خالق اور مالک ہے اور ہر ظاہر و باطن سے آگاہ ہے، تاکہ وہی ہمارے تمام کاموں کا قبلہ مقصود قرار پا سکے اور اس کی رضا جوئی اور اس کی مرضی کی تعمیل ہمارے اعمال کی تنہا غرض اور غایت ہو، اور ہم جلوت کے سوا خلوت میں بھی گناہوں اور برائیوں سے بچ سکیں، اور ہر نیکی کو اس لیے کریں اور ہر برائی سے اس لیے بچیں کہ یہی ہمارے خالق کا حکم اور یہی اس کی مرضی ہے۔ اس طرح ہمارے اعمال ناپاک اغراض اور ناجائز خواہشوں سے مبرہ ہو کر خالص ہو سکیں گے، اور جس طرح ہمارے جسمانی اعضاء گناہوں سے پاک ہوں، ہمارا دل بھی ناپاک خیالات اور ہوا و ہوس کی آمیزش سے پاک اور اس کے احکام اور اس کے پیغام کی سچائی پر دل سے ایسا یقین ہو کہ ہمارے ناپاک جذبات، ہمارے غلط استدلالات، ہماری گمراہ خواہشیں بھی اس یقین میں شک اور تذبذب پیدا نہ کر سکیں۔ خدا کے رسولوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ خدا ان احکامات اور ہدایات اور اس کی مرضی کا علم انہی کے واسطے سے انسانوں کو پہنچاتا ہے۔ اگر ان کی صداقت اور سچائی اور راست بازی کو کوئی تسلیم نہ کرے تو پیغام ربانی اور احکام الہی کی صداقت اور سچائی بھی مشکوک و مجتبہ ہو کے رہ جائے اور انسانوں کے سامنے نیکی، نزاہت اور معصومیت کا کوئی نمونہ موجود نہ رہے جو انسانوں کے قواعد عملی کی تحریک کا باعث بن سکے۔ پھر اچھے اور برے، صحیح اور غلط کاموں کے درمیان ہماری عقل کے سوا، جو ہمارے جذبات کی محکوم ہے، کوئی اور چیز ہمارے سامنے ہماری رہنمائی کے لیے نہیں ہوگی۔ خدا کے فرشتوں پر بھی ایمان لانا واجب ہے کہ وہ خدا اور اس کے رسولوں کے درمیان قاصد اور سفیر ہیں، مادیت اور روحانیت کے مابین واسطہ ہیں، مخلوقات کو قانون الہی کے مطابق چلاتے ہیں، اور ہمارے اعمال و افعال کے ایک ایک حرف کو ہر دم اور ہر لحظہ ریکارڈ کرتے جاتے ہیں تاکہ ہم کو ان کا اچھا یا برا معاوضہ مل سکے۔ خدا کے احکام و ہدایات جو رسولوں کے ذریعے انسانوں کو پہنچائے گئے ہیں، ان کو دور دراز ملکوں اور آئندہ نسلوں تک پہنچانے کے لیے ضروری ہوا کہ وہ تحریری شکلوں میں، یعنی کتابوں اور صحیفوں میں، یا لفظ و آواز سے مرکب ہو کر ہمارے سینوں میں محفوظ رہیں۔ اس لیے خدا کی کتابوں اور صحیفوں کی صداقت پر اور جو کچھ ان میں ہے اس کی سچائی پر ایمان لانا ضروری ہے، ورنہ رسولوں کے بعد خدا کے احکام اور ہدایتوں کے جاننے کا ذریعہ مسدود ہو جائے اور ہمارے لیے نیکی اور بدی کی تمیز کا کوئی ایسا معیار باقی نہ رہے جس پر تمام ادنا و اعلی، جاہل و عالم، بادشاہ اور رعایا سب متفق ہو سکیں۔ اعمال کی باز پرس اور جواب دہی کا یقین اور اس کے مطابق جزا اور سزا کا خیال نہ ہو تو دنیاوی قوانین کے باوجود دنیائے انسانیت سراپا درندگی اور بہیمیت بن جائے۔ یہی وہ قیدہ ہے جو انسانوں کو جلوت و خلوت میں ان کی ذمہ داری محسوس کراتا ہے۔ اس لیے روز جزا اور یوم آخرت پر ایمان رکھے بغیر انسانیت کی اصلاح اور فلاح ناممکن ہے، اور اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نے اس پر بے حد زور دیا ہے، بلکہ مکی وحی کا بیشتر حصہ اسی کی تلقین اور تبلیغ پر مشتمل ہے۔ یہی پانچ باتیں اسلام کے ایمانیات کے اصلی عناصر ہیں، یعنی اللہ پر، اس کے تمام رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اور روز جزا پر ایمان لانا۔ یہ عقائد خمسہ یکجا طور پر سورہ بقرہ میں متعدد دفعہ کہیں مجمل اور کہیں مفصل بیان ہوئے ہیں۔ جو لوگ غیب یعنی خدا، خدا کی صفات اور ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ تم پر یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اترا اور تم سے پہلے پیغمبروں پر اترا، اس پر یقین رکھتے ہیں، یعنی انبیاء اور ان کی کتابوں پر، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ تو سورت کے آغاز کی آیتیں ہیں۔ سورت کے بیچ میں پھر ارشاد ہوا، اور لیکن نیکی یہ ہے کہ جو شخص خدا پر، آخری دن پر، فرشتوں پر اور کتاب پر اور سب نبیوں پر ایمان لائے۔ سورت کے آخر میں فرمایا، پیغمبروں پر جو کچھ اتارا گیا اس پر وہ خود اور تمام مومن ایمان لائے، یہ سب لوگ خدا پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی سب کو مانتے ہیں۔ سورہ نساء میں بھی انہی عقائد کی تعلیم ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، ایمان لاؤ خدا پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے اتاری، اور جو شخص خدا کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے پیغمبروں کا اور روز آخرت کا انکار کرے وہ سخت گمراہ ہوا۔ ایمان و عمل کا تلازم۔ سچے ایمان اور حسن عمل در حقیقت لازم و ملزوم ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایک مومن بدکار ہو سکتا ہے یا نہیں، تو یہ سوال حقیقت میں خود تضاد پر مبنی ہے۔ اس لیے احادیث میں آتا ہے کہ کوئی مومن ہو کر بدکاری اور چوری نہیں کر سکتا ہے، اگر کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان مسلوب ہو جاتا ہے۔ اور یہ بالکل واضح ہے کہ جب کوئی مومن برائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے ایمان یعنی اصول اور جذبات فاسدہ کے درمیان کشمکش پیدا ہوتی ہے، تھوڑی دیر یہ لڑائی قائم رہتی ہے، اگر ایمان اور اصول نے فتح پائی تو وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اور اگر جذبات غالب آتے ہیں تو ایمان اور اصول کا تخیل اس وقت دب کر اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر کوئی سچا مومن ہو اور بدکار بھی ہو یہ ممکن ہی نہیں، اگر ہے تو حقیقت میں ایمان ہی کامل نہیں۔ یہاں بحث رسمی ایمان اور مومن سے نہیں، بلکہ اس ایمان سے ہے جس کے معنی غیر متزلزل یقین اور ناقابل شک اعتقاد کی ہیں۔ جہاں کہیں رسمی اور ظاہری ایمان کے ساتھ برائی اور بدکاری کا وجود ہے، وہ در حقیقت ایمان کا نقص اور یقین کی کمی کے باعث ہے۔ عمل صالح کی کمی بھی ایمان ہی کی کمی کا نتیجہ ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل درست نہیں، لیکن بہرحال عقلی فرض اور رسمی ایمان کے لحاظ سے یہ سوال ہو سکتا ہے اور یہ مانا جا سکتا ہے کہ ایک بد کردار مومن اور نیک اخلاق کافر اور مشرک میں اگر پہلا نجات کا مستحق ہے اور دوسرا نہیں ہے تو ایسا کیوں؟ اس کا جواب شرعی اور عقلی دونوں حیثیتوں سے بالکل ظاہر ہے۔ اسلام نے نجات کا مدار ایمان اور عمل دونوں پر رکھا ہے، جیسے قرآن کہتا ہے، بے شک کل انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں۔ اس لیے کامل نجات کا مستحق وہی ہے جو مومن بھی ہے اور نیک کردار بھی ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو خدا کفر و شرک کے گناہ کے سوا اپنے بندے کا ہر گناہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، البتہ شرک و کفر کو معاف نہ فرمائے گا، اور اس کی سزا ضروری وہ دے گا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، بے شک خدا اس کو معاف نہ کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے سوا دوسرے گناہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ ایک اور آیت میں مشرکوں کے متعلق یہ قطعی طور سے فرمایا، بے شک یہ بات ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ نے اس پر اپنی جنت حرام کی ہے۔ قرآن پاک نے ان لوگوں کے کاموں کی مثال جو ایمان سے محروم ہے اس راک سے دی ہے جس کو ہوا کے جھونکے اڑا اڑا کر فنا کر دیتی ہیں اور ان کا کوئی وجود بھی باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح وہ شخص جو ایمان سے محروم ہے اس کے کام بھی بے بنیاد اور بے اصل ہیں۔ جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ان کے کاموں کی مثال اس راک کی ہے جس پر آندھی والے دن زور سے ہوا چلی، وہ اپنے کاموں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ سورہ نور میں ایمان کی دولت سے محروم لوگوں کے اعمال کی مثال سراب سے دی گئی ہے کہ اس کے وجود کی حقیقت فریب نظر سے زیادہ نہیں۔ جنہوں نے خدا کا انکار کیا ان کے کام سراب کی طرح ہیں جو میدان میں ہو جس کو پیاسا پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو وہاں کسی چیز کا وجود اس کو نظر نہ آ سکے۔ ان کی ایک اور مثال ایک ایسی تاریکی سے دی گئی ہے جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا اور جس میں ہوش و حواس اور اعضاء کی سلامتی کے باوجود ان سے فائدہ اٹھانا ناممکن ہے۔ یا ان کے کاموں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں سخت اندھیرا ہو، اس کے اوپر موج اور موج کے اوپر پھر موج ہے اور اس کے اوپر بادل گھرا ہو، اور یہ اندھیرا ہے کہ اس میں ہاتھ نکالے تو وہ بھی سجھائی نہ دے۔ جس کو خدا نے نور نہ دیا اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ الغرض ایمان کے بغیر عمل کی بنیاد کسی بلند اور صحیح تخیل پر قائم نہیں ہو سکتی، اس لیے ریا، نمائش اور خود غرضی کے کاموں کو کوئی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ کام جو گو بظاہر نیک ہوں لیکن کرنے والے کا ان سے اصلی مقصد نام و نمود پیدا کرنا ہوتا ہے، اخلاقی نقطہ نظر سے تمام دنیا ان کو بے وقت اور نیچ سمجھتی ہے۔ اس بنا پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ کیا اور فرمایا، اے ایمان والو، اپنی خیراتوں کو احسان جتا کر اور تانے دے کر اس طرح برباد نہ کرو جس طرح وہ برباد کرتا ہے جو لوگوں کے دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور خدا پر اور قیامت پر یقین نہیں کرتا۔ اس کی خیرات کی مثال ایسی چٹان جیسی ہے جس پر کچھ مٹی پڑی ہو، ذرا اس پر پانی برسا تو مٹی دھل گئی اور پتھر رہ گیا، جس پر جو کچھ بویا جائے گا وہ اگے گا نہیں۔ مومن و کافر کا فرق اس تفصیل سے معلوم ہوگا کہ ایک برد کردار رسمی مومن کے لیے نجات کی امید ممکن ہے لیکن ایک حقیقی کافر و مشرک کے لیے نہیں، اور اس کی عقلی وجہ ظاہر ہے۔ ایک بد کردار رسمی مومن اور حقیقی کافر و مشرک کے درمیان وہی فرق ہے جو ایک چور اور ڈاکو کے درمیان ہے۔ ہر قانون دان جانتا ہے کہ ان دونوں میں قانون کی نظر میں کون مجرم زیادہ ہے۔ چور گو برائی کرتا ہے، تاہم حکومت کا خوف اس کے دل میں ہے، مگر ڈاکو حکومت سے برسر پیکار ہو کر قتل و غارت کا مرتکب ہوتا ہے، اس لیے ڈاکو چور سے زیادہ سزا کا مستحق ہے۔ بد کردار رسمی مومن گو گناہگار ہے، مگر کبھی کبھی خوف الہی سے تھرا جاتا ہے، کبھی کبھی خدا کی بارگاہ میں گر گڑاتا بھی ہے، اور کبھی اپنے گناہوں پر خدا کے حضور میں شرمندہ اور نادم بھی ہوتا ہے۔ مگر کافر و مشرک اگر کچھ اچھے کام بھی کریں، تاہم اپنی دوسری برائیوں کے استغفار کے لیے خدا کے سامنے سرنگون نہیں ہوتے۔ وہ خدا نام کی کسی ہستی کے قائل ہی نہیں جس کے خوف سے وہ تھرائیں، جس کی بارگاہ میں وہ گڑ گڑائیں، اور جس کی محبت میں سرشار ہو کر وہ اس کے احکام کی تعمیل کریں۔ اس لیے اس مجرم کے لیے جس نے کسی مجبوری سے معذور ہو کر چھپ کر کسی قانون سلطنت کی نافرمانی کی، رحم و بخشش کی توقع ہے، لیکن اس باغی کے لیے جو سرے سے سلطان وقت کو اور اس کے قانون ہی کو تسلیم نہیں کرتا، رحم و بخشش کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ لیکن یہ محض ایک تمثیل تھی، ورنہ ظاہر ہے کہ خدا کو اس کی حاجت نہیں کہ اس کے بندے اس کی حکومت کو تسلیم کرے۔ ان اللہ غنی عن العالمین، بے شک خدا دنیا سے بے نیاز ہے۔ بلکہ اصل یہ ہے، ایک کافر و مشرک اس اصول کار کو تسلیم نہیں کرتا جس پر مذہبی نیکیوں کی بنیاد ہے، اور ایک رسمی مومن اس اصول کو تسلیم کرتا ہے مگر اس کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ تو گو برے دونوں ہیں، لیکن جو اصول کار کی صحت کو تسلیم کرتا ہے، اس کی نسبت توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ آج نہیں تو کل عمل بھی کرے گا، لیکن جو ہنوز اصول کا مخالف ہے، اس کے لوٹنے کے لیے ابھی بڑی دشوار منزل باقی ہے۔ ایمان یعنی اساس ملت اور بنیاد عمل کی اہمیت۔ اس خالص مذہبی نقطۂ نظر سے ہٹ کر بھی اگر مومن و کافر کے باہمی فرق اور امتیاز پر غور کیا جائے، تو ظاہر ہوگا کہ گو بہت سے بظاہر نیک لوگوں کو جو کافر ہیں اپنے سے الگ کرنا پڑتا ہے، اور بہت سے بظاہر برے لوگوں کو جو مومن ہیں اپنے اندر داخل کرنا پڑتا ہے۔ تاہم اس موقع پر اس نقطے کو فراموش کر دیا جاتا ہے کہ اپنے اور غیر کی وجہ تقسیم کیا ہے۔ جب اس وجہ تقسیم کو ہم سامنے رکھیں گے، تو ہم کو ناگزیر طور پر ایسا کرنا ہی پڑے گا۔ وجہ تقسیم خیرات کرنے والا اور نہ خیرات کرنے والا، یا جھوٹ بولنے والا اور نہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، بلکہ ایک خدا پر ایمان رکھنے والا اور ایک دستور عمل قرآن کو صحیح ماننے والا۔ اس بنا پر اس وجہ تقسیم کی رو سے ایسا ہونا لازمی ہے۔ یہ طریقہ امتیاز کچھ اسلام یا مذہب ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر تحریک، ہر جماعت اور ہر اصول سیاست، بلکہ تمام انسانی تحریکات اور جماعتوں کا اصول تقسیم یہی ہے۔ ہر تحریک کا ایک نصب العین اور ہر جماعت کا ایک عقیدہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کریڈ کے مطابق پورے جوش و خروش کے ساتھ عمل کرتے ہیں، یہ اس مذہب کے مومنین صالحین ہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو اس کریڈ کو صحیح تسلیم کرتے ہیں، مگر تغافل، سستی یا کسی اور عارضی سبب سے اس کریڈ کے مطابق عمل نہیں رکھتے، یہ اس مذہب کے غیر صالح مومنین ہیں۔ لیکن اب ایک تیسری جماعت ہے جو سرے سے اس کریڈ کو تسلیم ہی نہیں کرتی، اور نہ اس کو بنیاد عمل قرار دیتی ہے۔ گو اس تیسری جماعت کے بعض افراد بڑے فیاض اور مخیر ہوں یا بڑے عالم و فاضل ہوں، تاہم اس جماعت کے دائرے کے اندر جس کا وہ کریڈ ہے، ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کیا یہی وجہ نہیں کہ کانگریس کے کریڈ پر یقین رکھنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا، اور وہ بھی جو نفس کریڈ کو تسلیم کرتا ہے مگر اس کے مطابق عمل پیرا نہیں، کانگریس کے پنڈال میں جگہ پا سکتا ہے، مگر وہ جو اس کریڈ ہی کو صحیح باور نہیں کرتا، اس کے احاطے میں کوئی جگہ پانے کا مستحق نہیں ہے۔ اسی پر جماعت کے اصول کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب تک کوئی جماعت اپنے اصول کار، اساسِ جماعت اور عقیدے کو اتنی اہمیت نہ دے گی، اس کی اہمیت جو سب اہمیتوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے قائم نہیں رہ سکتی، اور ملت کی وہ دیوار جس کو اس قدر سخت اور مستحکم ہونا چاہیے کہ باہر کے سیلاب کا ایک قطرہ بھی اس کے اندر نہ جا سکے، اگر اس میں اصول و عقیدے پر ایمان کا مطالبہ کیے بغیر ہر کس و ناقص کو داخلے کی اجازت دے دی جائے تو اس مستحکم دیوار میں یقیناً رکھنے پڑ جائیں گے، اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی سیلاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور وہ جماعت ایسے پراگندہ اصول و افراد کا مجموعہ ہوگی جس کو کسی اتحاد و اشتراک اور جامعیت کا رشتہ باہم متحد و مشترک اور مجموع نہیں کر سکے گا۔ مستحکم جماعتیں وہ ہیں جو اپنی کریڈ پر شدت کے ساتھ جمی رہتی ہیں، اور جو اس کریڈ کو تسلیم نہیں کرتا رکن جماعت نہ ہونے کی حیثیت سے وہ ان کی جماعتی برادری میں کوئی اعزاز نہیں رکھتا۔ کیا ایک مسلمان جب کانگریس کا ممبر ہو یا مسلم کانفرنس یا مسلم لیگ کا کارکن ہو تو اس کے لیے تو اصول کار کی یہ سختی جائز بلکہ مستحسن ہو، مگر وہی اسلامی جماعت کے ممبر کی حیثیت سے اپنے اخلاقی اصول کار، اساس ملت اور مذہبی بنائے وحدت میں یہ شدت روا رکھے تو کس عقل سے وہ ملامت کے قابل ٹھہرایا جائے؟ حالانکہ ہر دلی عقیدے کا لازمی نتیجہ اسی قسم کی شدت اور استحکام ہونا چاہیے، پھر اگر ایک جگہ وہ ہو اور دوسری جگہ نہ ہو تو اس کے صاف معنی یہ ہے کہ ایک کو دل سے جو تعلق ہے وہ دوسرے کو نہیں۔ نظام اسلام۔ اب اگر اسلام اور اسلام کے قانون اور مذہب کو سمجھنا ہے تو اس کی اصل بنیاد پر نظر رکھنا چاہیے جس پر اس کی یہ پوری عمارت قائم ہوئی ہے۔ وہ بنیاد اقتصادیات کا کوئی نقطہ، دولت کا کوئی خزانہ، نسل و رنگ کا کوئی امتیاز اور ملک و وطن کی کوئی تحدید نہیں ہے، بلکہ صرف ایک ہے، اور وہ دنیا کی سب سے بڑی لازوال اور وسیع و عالمگیر صداقت یعنی خدائے واحد پر ایمان ہے۔ یہ ہے اسلام کی ملت اور برادری کا اصل رشتہ۔ اسی سے اس کے مذہب اور اس کے قانون کی تمام تقسیمیں اور امتیازات کی حدیں قائم ہوئی ہیں۔ اس کی حیثیت اسلام کی مملکت میں وہ ہے جو کل روم میں رومیت کی اور آج روس میں اصول بالشویت کی ہے۔ اس برادری کے دینی اور دنیاوی حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس جماعت کے فارمولے پر دستخط کرے اور اس کے کریڈ کو دل و جان سے قبول کرے۔ آج تمام مہذب دنیا کسی عالمگیر برادری کی بنیاد کو تلاش کرنے میں حیران و سرگرداں ہیں مگر نہیں ملتی، حالانکہ 1350 برس پہلے کی طرح آج بھی اسلام یہ آواز بلند کر رہا ہے کہ اے اہل کتاب، آؤ ہم اس ایک بات پر متفق ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے نزدیک یکساں ہے، کہ خدا واحد کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کریں اور خدا کو چھوڑ کر ہم دوسرے کو اپنا رب نہ بنائیں۔ یہی توحید اسلام کا وہ نظام نامہ ہے جس پر اس کے دین اور اس کی دنیا دونوں کی بنیاد ہے۔ توحید دنیا کی غیر متبدل حقیقت۔ یہ توحید یعنی عرصہ ہستی کا صرف ایک فرما روائے مطلق ماننا جس کے سامنے ہر جسمانی اور روحانی طاقت ادب سے جھکی ہوئی ہے اور اس کی بندہ فرمان ہے، اور ساری دنیا اسی ایک کی مخلوق و محکوم ہے، اور دنیا کی ساری قومیں اس کے آگے بحیثیت مخلوق کے برابر حیثیت رکھتی ہیں۔ دنیا کی وہ عظیم الشان حقیقت ہے جو سر تپا صداقت اور حق ہے، اور ایسی عالمگیر ہے جو عرصہ وجود کے ایک ایک ذرے کو محیط ہے، اور ایسی لازوال جس کو کبھی فنا نہیں، اور ایسی کھلی اور واضح کہ جس کے تسلیم کرنے میں کسی کو عذر نہیں، اور ایسی خیر مجسم جو ہمارے اندر ہر قسم کی نیکیوں کی تحریک کرتی ہے، جو ایسی تسکین اور تسلی ہو جو ہر مصیبت اور مشکل کے وقت ہمارے لیے صبر و استقلال کی چٹان بن جاتی ہے، اور ایسا مضبوط اور مستحکم سا رشتہ جو کسی وقت ٹوٹ نہیں سکتا، اور اس قدر وسیع کہ جس کے احاطہ عام کے اندر مخلوقات کی ایک ایک فرد داخل ہو کر اخلاقی حقوق و واجبات کی برادری قائم کر سکتی ہے، اور خالق و مخلوق دونوں کی وابستگی اور محبت کا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے۔ غرض یہ ایسی عالمگیر حقیقت ہے جو سرتاپا صداقت اور حق ہے جو کبھی نہ بدل سکی اور نہ بدلے گی۔ زبانوں میں جو انقلاب ہو، خیالات میں جو تغیر ہو، تمدنوں میں جو اتار چڑھاؤ ہو، قوموں میں جو تفرقے پیدا ہوں، مجازی حقیقتوں، مادی فائدوں اور سیاسی غایتوں میں جو اختلاف بھی پیدا ہو، مگر وہ ایک حقیقت ہے جو اپنی جگہ پر مسلم رہے گی اور جس میں کوئی تغیر اور انقلاب پیدا نہ ہوگا، کیونکہ اس کی بنیاد ایک ایسی لازوال ہستی کے یقین پر ہے جو مادیات کی دنیا کی طرح دم بدم مٹتی اور بنتی اور لہجہ بہلہجہ متغیر اور منقلب نہیں ہے۔ وہ ایک ایسی عالمگیر اور محیط ہستی کا تخیل ہے جس کے احاطہ عام کے اندر تمام قومیں، تمام مملکتیں، بلکہ تمام مخلوقات یستاں استحقاق کے ساتھ داخل ہیں۔ اس کی ملکیت میں سیاہ و سفید، زنگی و رومی، ہندی و فرنگی، عربی و عجمی، امیر و غریب، عورت و مرد، شاہ پسند و جمہوریت پسند، حاکم و محکوم، آقا اور غلام، عالم اور جاہل، سب برابری کے ساتھ یکساں شامل ہیں، اور اس سے ایسی برادری کا رشتہ قائم ہوتا ہے جو قوموں میں میل، مملکتوں میں اتحاد اور مخلوقات میں فرائض و واجبات کا احساس پیدا کرتا ہے۔ وہ خود مجسم خیر اور سرتاپا نیکی ہے۔ اس کی عقیدت اور محبت ہمارے اندر نیکیوں کی تحریک اور برائیوں کی نفرت پیدا کرتی ہے۔ تاریکی میں بھی اس کی دیکھنے والی آنکھوں اور خلوتوں میں بھی اس کی جھانکنے والی نگاہوں کا سچا عقیدہ نازک سے نازک موقع پر بھی ہم کو برائیوں سے بچاتا ہے اور نیکیوں کے لیے ابھارتا ہے۔ جب ہمارا ہر سہارا ٹوٹ جاتا ہے، ہر اعتماد شکست خوردہ ہو جاتا ہے اور ہر امید منقطع ہو جاتی ہے، اور جب افراد و اقوام کے صبر و استقلال کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں اور ان کے وجود کی کشتی منجھدھار میں پھنس جاتی ہے، اس وقت اسی ایک کی مدد کا سہارا کام آتا ہے اور اسی ایک کی نصرت کا وسوق فتح و ظفر سے ہمکنار کرتا ہے اور مایوسیوں اور نا امیدیوں کے ہر بادل کو چھانٹ کر رحمت الہی کے نور سے آنکھوں کو پر نور اور دلوں کو مسرور کر دیتا ہے۔ اب کوئی بتائے کہ ایسی قوم کے لیے جو اپنے کو دائمی اور ہمیشہ کے لیے روئے زمین پر آئی ہوئی اور آخر الامم اور غیر منسوخ ملت ہونے کی مدعی ہو، اس کے اساسِ ملت بننے کے لیے ہر روز بدل جانے والے اور ہر صدی میں منقلب ہو جانے والے تخیلات اور نظریے کبھی اساسِ ملت قرار پا سکتے ہیں؟ اور ایسی قوم کے لیے جو کسی نسل، کسی رنگت اور کسی قطع زمین میں اپنے کو محدود نہ کرے، اس عالمگیر خدائی برادری سے بڑھ کر کوئی برادری مناسب ہو سکتی ہے؟ پھر ایسا عقیدہ جو تنہا ہماری ملت کا اساس ہی نہ ہو بلکہ ہمارے عمل کی بھی بنیاد ہو، اس خلاق عالم اور علام الغیوب کے ایمان کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہ لازوال اور زندہ جاوید ہستی ہماری ملت کو لازوال اور زندہ جاوید بناتی ہے۔ یہ عالمگیر اور محیط ہستی ہمارے اندر عالمگیر اخوت اور عمومی برادری کا رشتہ قائم کرتی ہے۔ وہ خیر مجسم اور سراپا نیک ہستی ہم کو خیر کی دعوت اور نیکی کی صدا دیتی ہے۔ اس کے کمال اوصاف ہم کو اپنی اخلاقی کمال کا نظم العین عطا کرتے ہیں۔ اس کے اسماء الحسنی اور صفات کاملہ کا عقیدہ ہم کو ہر حیثیت سے حسین اور کامل بننے کا درس دیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوگا کہ خدا اور اس کی ذات و صفات پر اعتقاد محض نظریے کی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ اس کی حیثیت تمام تر عملی ہے۔ اس کی صفات عالیہ ہمارے اوصاف حسنہ کے لیے نمونہ ہے اور اس کے محامد کریمہ ہمارے اعمال و اخلاق کی تصحیح کے لیے تحریر اوراق کا مستر ہے۔ خیر و شر کی تمیز۔ جس طرح دنیا کی دوسری چیزیں فی نفس ہی نہ خیر ہیں نہ شر، ہم ان کو خیر یا شر صرف ان کے موقع استعمال کے لحاظ سے کہتے ہیں۔ آگ فی نفس ہی نہ خیر ہے نہ شر، لیکن جب کوئی ظالم اس آگ سے کسی غریب کا جھونپڑا جلا کر سیاہ کر دیتا ہے تو وہ شر ہو جاتی ہے، لیکن جب اسی آگ سے کوئی رحم دل انسان چولہا گرم کر کے کسی بھوکے کے لیے کھانا پکاتا ہے تو وہ خیر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نیک و بد اعمال بظاہر یکساں ہیں اور ان میں سے نیک و بد کی تمیز نہیں کی جا سکتی جب تک اس غرض و غایت کا لحاظ نہ کیا جائے جس کے لیے وہ کام کیا جاتا ہے۔ ایک ڈاکو کا ایک مسافر کو قتل کر دینا اور ایک حکومت کا کسی ڈاکو کو پھانسی دینا یکساں اتلاف جان کا فعل ہے، لیکن پھر دنیا اگر ایک کو خیر اور ایک کو شر کہتی ہے تو وہ اس غرض و غایت کی بنا پر ہے جس کے لیے یہ دونوں قتل کیے گئے ہیں۔ ڈاکو جس قتل کا مرتکب ہوا ہے اس سے اس کا مقصود مسافر کے مال پر ظالمانہ قبضہ تھا، اور اس راہ میں اس کے مالک کے ناحق قتل کا آخری نتیجہ راستے کی بدامنی اور ملک کی ویرانی ہے، اور سزا دینے والی حکومت کی غرض لوگوں کی جان و مال کی حفاظت، راستے کا امن اور ملک کو آباد کرنا ہے۔ اس لیے پہلا فعل شر اور دوسرا خیر ہے۔ خیر و شر کی فلسفیانہ تحقیق، ان کی باہمی تمیز نہایت مشکل ہے، جس کو نہ ہر عامی اور جاہل سمجھ سکتا ہے اور نہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے، حالانکہ خیر و شر کے اکثر امور پر تمام دنیا متفق ہے۔ اس لیے مذہب نے ادنا سے لے کے اعلیٰ تک کے لیے ایک آسان اصول یہ وضع کر دیا کہ وہ تمام باتیں جن کو خدا تعالیٰ پسند کرتا ہے خیر ہیں، اور جن کو ناپسند فرماتا ہے وہ شر ہیں۔ اس کے اس اصول سے نہ خیر و شر کی حقیقت بدلتی ہے اور نہ ان کے نفع و ضرر کا پہلو بدلتا ہے، نہ دنیا کے فائدے اور نقصان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس اصول کی تاثیر دلوں میں ایسی راسخ ہو جاتی ہے کہ جنگلی اور صحرائی سے لے کر مہذب و تعلیم یافتہ تک اس اصول کے ماتحت خیر پر عمل کرنے اور شر سے بچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آج دنیا میں جس قدر بھی خیر کا وجود ہے اور شر سے احتراز ہے وہ اسی پیغمبرانہ تعلیم کا نتیجہ ہے، فلسفیانہ نقطہ آفرینیوں کا نہیں۔ ارسطو اور اسپینسر کے اصول اخلاق کو پڑھ کر اور سمجھ کر کتنے لوگ نیک اور خوش اخلاق پیدا ہوئے۔ اس کے برعکس مسیح اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تاثیر نے کتنوں کو خوش اخلاق اور نیک کردار بنایا، اور آج دنیا میں لندن و نیو یارک کے بازاروں سے لے کر افریقہ کے صحراؤں اور جنگلوں اور ہندوستان کے دیہاتوں تک میں نیکی کی اشاعت اور برائی سے پرہیز کی تعلیم انبیاء کے پیروؤں ہی کے ذریعے ہو رہی ہے، نہ کہ فلسفیوں کے۔ یہ نہ بالشفکوں کے ذریعے انجام پا رہی ہے، نہ نازیوں کے، نہ سوشلسٹس کے ذریعے، نہ فسٹوں کے ذریعے۔ دل کا چین، اخلاق کی طاقت اور عالمگیر انسانی برادری کی دولت اگر ممکن ہے تو وہ صرف اس توحید کے ذریعے جس کی دعوت اسلام دیتا ہے، اور اس ایمان کی بدولت جس کو اسلام دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، جس کی وسعت میں ساری دنیا آرام کر سکتی ہے اور جس کے سائے میں انسانوں کے بنائے ہوئے سارے امتیازات مٹ جاتے ہیں، اور جس کی بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ آسمان و زمین کی بنیادیں اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو ہٹ جائیں مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
میری ملت کو مل جائے ایسے جوان جن کے ہر گھات پر ہو نشان اٹل، میری ملت کو مل جائے ایسے جوان جن کے ہر گھات پر ہو نشان اسلاف کی یاد تازہ کرے، پھر سے اسلاف کی یاد تازہ کرے، آج آنے نہ دے دین پر کٹ مرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف تاری کرے، یوں توکل کی پت سجدائے شکر ساحل پہ پہنچے کرے، سجدائے شکر ساحل پہ پہنچے کرے، صورت دیگرا راہ میں کٹ مرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف جاری کرے، ہم اخوت کا ایک نغمہ جا فضا جا اخوت کا ایک نغمہ ہے جا فضا, جان و تن ان کی خاطر نہ ہو کیوں فدا. وہ جو ہجرت کی راہوں میں مارے گئے, وہ جو ہجرت کی راہوں میں مارے گئے, جن سے وعدہ ہے مر کر بھی جو نہ مرے, اپنے ایمان کی آب یاری کرے, اپنے ایمان کی آب یاری کرے, دل پہ اللہ کا خوف تاری کرے, صبح و شام اس کے اذکار کا ورد ہو, صبح و شام اس کے اذکار کا ورد ہو, اور درود نبی لب پہ جائے.